أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزة. اس سے پہلے جو گفتگو جاری تھی وہ ان مسلمانوں کے بارے میں تھی جن کا عقیدہ صحیح نہیں تھا، جو اپنے عقیدے میں اور اپنے عمل میں سست روی کا شکار ہو گئے، جنہوں نے یہ عقیدہ اپنا لیا کہ جب تک ہم باطل کے ساتھ ملحق نہ ہو جائے، جب تک کفار کے ساتھ ملحق نہ ہو جائے، تب تک ہماری دنیا صحیح نہیں ہو سکتی، دنیاوی آسائش، دنیاوی مفادات اور دنیاوی جو مال و دولت ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم باطل سے الحاق اور اتحاد کر لیں. ان کے عقیدے کی نفی کی گئی، اس پر پروردگار متعال نے جو آیت ہوئی وہ ساری گفتگو ہو گئی. اس آیت میں مشرکین کے ایک عقیدے پر گفتگو کی جا رہی ہے. مشرکین پروردگار متعال کو رب الارباب مانتے تھے، یہ مانتے تھے کہ تمام ربوں کا وہ رب ہے. اسی طرح پروردگار متعال کو خالق مانتے تھے، یہ مانتے تھے کہ تمام دنیا کو اسی نے خلق کیا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ہر چیز کے لیے انہوں نے اپنے لیے رب بنا لیے تھے. ایک بارش کا رب بنا لیا تھا، ایک ہوا کا رب بنا لیا تھا، ایک اولاد کا رب بنا لیا تھا، ایک روزی کا رب بنا لیا تھا، ایک بزنس کا رب، ایک ہر چیز کے لیے انہوں نے خود سے اپنے آپ سے اپنی دانست میں چھوٹے چھوٹے رب بنا لیے تھے ہر چیز کے، اور ان سب کے رب کو خدا کو مانتے تھے. اور وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ کہتے تھے ہماری ڈائریکٹ اور مستقیماً پہنچ نہیں ہے خدا سے، تو یہ افراد ہمارے اور خدا کے درمیان وسیلہ ہیں، ہم اس کو، ان بتوں کو خدا بنا لیتے، ان جھوٹے خداؤں کو رب بنا لیتے تاکہ یہ ہماری بات وہاں تک پہنچا سکے. اب یہ سارے کام خود کر رہے ہیں اپنی دانست میں. اگر پروردگار متعال کی جانب سے کوئی واسطہ فیض ہو تو وہ اس ملحق ہونا عین توحید ہے، لیکن خود سے انسان کوئی واسطہ بنا لے جبکہ وہ واسطہ نہ ہو، تو یہ پروردگار متعال اس آیت میں ایسے افراد کی حقیقت کو بیان کر رہا، ان کے عقیدے کو باطل قرار دے رہا. اس کی وجہ کیا ہے؟ آگے جوادی عملی فرماتے ہیں کہ دو وجہ ہے، ایک علت فاعلی اور ایک علت غائی ہے. علت فاعلی، اس کام کرنے کی وجہ ایک مغالطہ ہے، ایک قیاس استثنائی انہوں نے بنایا ہوا ہے. جیسے قرآن مجید کی اس آیت نے اس میں بیان فرمایا، اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا ولا یہتدون لو شاء اللہ ما اشرکنا ولا آباؤنا، کہ اگر خدا چاہتا، لو شاء اللہ ما اشرکنا، اگر خدا چاہتا تو ہم شرک نہ کرتے، اگر خدا چاہتا تو ہمارے آبا اجداد شرک نہ کرتے. خدا کے ہاتھ میں تو سب کچھ ہے، وہ رب الارباب ہے. اگر وہ چاہتا، اگر اس کی چاہت یہ ہوتی کہ شرک نہ کیا جائے تو ہم شرک نہ کرتے، ہمارے اندر اتنی قوت تھوڑی ہے. وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، وہ رب الارباب ہے. بس اس نے یہ نہیں چاہا کہ ہم شرک نہ کریں، اس نے یہ نہیں چاہا، یعنی اس نے شرک کرنے سے ہمیں روکا نہیں. اگر وہ چاہتا تو ہم شرک نہ کرتے، ہمارے ہاتھ پاؤں باندھ دیتا وہ. اس سے ثابت ہوتا ہے کہ شرک کرنا کوئی مسئلہ نہیں ہے. لو شاء اللہ ما اشرکنا، اگر اللہ چاہتا تو ہم شرک نہ کرتے. یہاں پر آگاہ فرماتے ہیں کہ یہ جو مغالطہ ہے یہ ارادہ تکوینی اور ارادہ تشریعی کے نہ سمجھنے اور ان کے درمیان خلط کرنے کا نتیجہ ہے. تکوینی طور پر پروردگار متعال ان کو روک سکتا تھا، ان اللہ علی کل شیء قدیر، ہر چیز کو پہ قادر ہے، لیکن تشریعی طور پر پروردگار متعال نے انہیں منع فرمایا کہ اس راہ پر نہ جاؤ، اس راستے پہ نہ جاؤ، شرک کی راہ پر گامزن نہ ہو. انا ہدینا السبیل اما شاکر و اما کفورا، یہ تشریعی کو بیان کرتی ہے کہ ہم نے شریعت دے دی، ہم نے راستہ تمہارے لیے واضح کر دیا، اب چاہے تم اس شریعت کو مان لو، اس کا اقرار کرو، چاہے تو کافر ہو جاؤ، اس کا انکار کرو. بس یہ افراد کہتے تھے اگر خدا چاہتا تو ہم شرک نہ کرتے. ہاں یہ بات صحیح ہے، تکوینی طور پر اگر خدا چاہتا تو کوئی شخص کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا، لیکن اس نے جو منع کیا شرک سے وہ تکوینی طور پر منع نہیں فرمایا بلکہ تشریعی طور پر منع فرمایا، اور اختیار دیا انسان کو کہ اے انسان اپنے اختیار سے اس راہ پر آ جاؤ جس راہ کو ہم نے تمہیں بیان کر دیا. بس اس مغالطے میں پڑ گئے، اس مغالطے کا شکار ہو گئے، اور یہ کہنے لگے کہ خدا کو شرک ایسا نہیں کہ وہ اسے ناپسند ہو بلکہ وہ اس کے نزدیک صحیح ہے، اسی لیے تو ہم شرک کر رہے ہیں، اور وہ چاہتا تو ہمیں روک سکتا لیکن اس نے ہمیں نہیں روکا، بس یہ کام صحیح ہے. غلطی کہاں ہوئی ان سے، یا جان بوجھ کر یہ کام کر رہے ہیں؟ وہ یہ ہوا کہ ارادہ تک، جیسے کہ آج آپ دیکھتے ہیں بہت سارے ایسے افراد ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم تو بتوں سے مانگتے ہیں ہماری دعا قبول ہو جاتی ہے، ہم ایک بت سے اولاد مانگتے ہیں ہمیں اولاد مل جاتی. اب اس کا یہ مطلب نہیں بت دے رہا ہے، یہاں بھی وہی مسئلہ ہے، یہاں تکوینی طور پر پروردگار متعال انہیں ہر چیز عطا کر رہا ہے، رب وہ ہے، تشریح طور پر پروردگار نے منع کیا اس راہ پر نہ جاؤ اس راہ پر نہ جاؤ، لیکن وہ کہتے ہیں کہ یہ بت ہمیں دے رہے ہیں. تو یہاں بھی وہی مسئلہ ہے کہ ارادہ تکوینی اور ارادہ تشریح کے درمیان فرق کو نہ سمجھنے کی وجہ سے. یہ علت فاعلی ہے ان کا شرک کرنے کی. ایک علت غائی ہے ان کی مقصد. کیوں علت غائی کیا؟ علت غائی یہ کہ وہ تکاثر میں پڑ گئے اور کوثر کو چھوڑ دیا، ایک دوسرے سے مال و اولاد میں برتری میں پڑ گئے، اور جو حقیقت میں جو پروردگار نے جس میں خیر کثیر عطا فرمایا تھا جس کوثر کو، اس سے پیچھے ہٹ گئے. اس وجہ سے یہ آیت فرما رہی ہے کہ جن لوگوں نے واتخذوا من دون اللہ آلہہ، انہوں نے خدا کو چھوڑ کر دیگر خداؤں سے رشتہ جوڑ لیا، ان کو خدا بنا لیا، لِيَكُونُ لَهُمْ عِزَّتَ، کہ وہ ان کے لیے باعث عزت ہو. بعد والی آیت میں آئے گا کہ باعث عزت کیا، قیامت میں وہ اس کے مخالف ہو جائیں گے، برعکس ہو جائے گا معاملہ. اور باعث عزت ہو نہیں سکتے، کیسے نہیں ہو سکتے؟ جو خود کچھ نہیں ہے وہ دوسروں کو کیا عطا کرے گا؟ یہ بت جب خود کچھ نہیں ہے، یہ خود اپنے آپ کو جب نہیں بنا سکتے، یا کوئی بھی فرشتے کو اگر انہوں نے خدا مان لیا، خدا کے علاوہ کسی کو بھی انہوں نے خدا مان لیا، تو وہ خود ممکن الوجود ہے، اپنے وجود میں غیر کا محتاج ہے، ایک ایک آن ایک ایک لحظے پروردگار کا محتاج ہے تاکہ وہاں سے فیض آتا رہے اور اس کا وجود باقی رہتا رہے، اور وہ تمام کام جو وہ اس وجود کے سہارے کر رہا ہے، وہ علم، وہ قدرت، وہ حیات، وہ سب کچھ باقی رہے گا اس وقت جب تک پروردگار متعال فیض دیتا رہے گا. تو جب ایک خود ایک شخص، ایک ممکن الوجود، ایک جس کا وجود دوسرے پروردگار کے رحم و کرم پر ہے، تو وہ کیسے دوسروں کو فیض پہنچا سکتا ہے جبکہ پروردگار نے اسے واسطہ فیض بھی قرار نہیں دیا؟ تو یہ آیت واضح انداز میں بیان کر رہی ہے واتخذوا من دون اللہ آلہہ لیکون لہم عزہ. یہاں پر ایک روایت ہے، بہت ہی خوبصورت روایت ہے جس کو بیان فرمایا، اور روایت میں یہ ہے کہ امام نے فرمایا کہ انہوں نے جو پروردگار لیے، اس سے مراد یہ ہے کہ اتباع کیے، اپنے جیسے افراد کی اتباع کرنا، یعنی فقط یہ نہیں ہے کہ خدا کہہ رہے انہوں نے جن لوگوں کو خدا جھوٹے خدا بنا لیے، اس سے فقط یہ مراد نہیں ہے کہ ان کی عبادت کرتے تھے، ان کو رکوع سجود کرتے تھے، نہ بلکہ ان کے پیچھے چلتے تھے، ان کی بات مانتے تھے. اگر انسان آنکھیں بند کر کے اور کان بند کر کے کسی کے پیچھے چلیں تو گویا وہ اس کی عبادت کر رہا ہے. من ازغ الى ناطقن فهو عبده، اگر کوئی ایک کہنے والے کو بالکل اس طریقے سے سن رہا ہے کہ بس یہی ہے سب کچھ، تو وہ اس کی عبادت کر رہا ہے. اگر ناطق خدا کا نطق کرنے والا، خدا کی بارگاہ میں بلانے والا، تو یہ خدا کی عبادت کر رہا ہے، اور اگر وہ ابلیس کی طرف بلانے والا تو یہ ابلیس کی عبادت کر رہا ہے. یہاں پر آخری میں آگے جو وادی امنی صاحب نے ایک فلسفی بحث فرمائی کہ یہ جو پروردگار نے اس عالم کو خلق کیا تو اس میں سب کچھ حق ہے، کچھ بھی باطل نہیں ہے، اور اگر عزت چاہتے ہو تو عزت وللہ، عزت اللہ کے لیے ہے، اس کے رسول کے لیے اور مومنین کے لیے، غیر مومنین کے لیے عزت نہیں ہے. تو وہ جس چیز میں عزت تلاش کر رہے ہیں، اس چیز میں پروردگار نے عزت نہیں رکھی، وہ جھوٹے خداؤں میں عزت تلاش کر رہے ہیں، اور جہاں پر عزت ہے وہاں تک وہ پہنچ نہیں رہے. اسی وجہ سے اگر وہ واقعاً عزت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو عزت پروردگار متعال نے خود خدا کے لیے، اس کے رسول کے لیے اور مومنین کے لیے، یہ حق ہے، اس کے مقابلے باطل ہے. یہاں پر انہوں نے کہا کہ حق جو محمول حق ہے، جب وہ اپنے موضوع پر حمل ہوتا ہے تو یہ ایک پانچواں حمل ہے. پہلا حمل یہ ہے کہ ایک اعتباری چیز اب ایک موضوع پر حمل ہو، جیسے لال لائٹ پر انسان کی سواری رک جاتی ہے، ایک اعتباری ہے کہ لال جب ریڈ لائٹ ہو تو انسان رک جائے. یہ اعتباری نہ ہو، حقیقی ہو، لیکن عرض ہو، اس کی عرض ہو، عرض خارج از ذات ہو، عرض لازم نہ ہو. جیسے کہ پانی گرم ہے تو یہ گرم جو چیز حمل ہوتی ہے پانی پر، تو یہ گرم ہونا پانی کی ذات میں سے نہیں، عرضیات میں سے، اور عرض لازم بھی نہیں. یہ عرض لازم ہو، جیسے زوج جو حمل ہوتا ہے عدد دو پر، کہ ہم کہتے ہیں دو عدد جو ہے ڈیجٹ، جو ٹو ڈیجٹ ہے وہ ایون ہے، تو ایون جب حمل ہوتا ہے اس دو پر تو یہ اس کے لیے حقیقی ہے لیکن عرض ہے، لیکن عرض لازم ہے. یا نہ ایک ذاتیات پر حمل ہو، جیسا کہ ناطق کو آپ حمل کرتے ہیں انسان پر، حیوان ناطق کو انسان پر حمل کرتے ہیں، تو یہ حیوان ناطق انسان کی ذات و ذاتیات میں کو بیان کر رہا ہے، لیکن یہ باب ماہیت کی ذات کو بیان کر رہا ہے، یعنی ماہیت انسان کو بیان کر رہا ہے، لیکن ہویت انسان کی بات آئے گی تو حق ہم لوگ ہے اس انسان پر، انسان کیا ہے، کیا ہونا ہے، کیا اس کی ہویت ہے، اگر اس پر گفتگو ہوگی تو یہ جو حق ہوگا یہ ایک حقیقی طور پر ہم لوگا اس انسان پر. اسی وجہ سے انسان اپنے ہونے میں ہمیشہ حق کو تلاش کرتا ہے، حق کی راہ میں ہوتا ہے اور حق کا حامی ہوتا ہے. اگر باطل بھی انسان کو بہکانا چاہتا ہے تو اپنے آپ کو حق بن کر بہکاتا ہے، حق کا لبادہ اوڑھتا ہے باطل اور پھر لوگوں کو بہکاتا ہے کہ دیکھو آؤ ہماری طرف۔ اس لیے مولا نے فرمایا وَمِنْ حَاذَا زِكْسٌ وَمِنْ حَاذَا زِكْسٌ، اہل باطل کچھ حق کی چیزیں لے لیتے ہیں، کچھ باطل کی چیزیں لیتے ہیں، پھر اس میں خلط کر دیتے ہیں تاکہ لوگوں کو سمجھ نہ آئے حق کیا ہے باطل کیا ہے، وہ اسے حق ہی سمجھتا رہے۔ یعنی انسان کی ہویت میں حق ہے، پورے عالم میں ہر جز کی، ہر ایک شے کی ہویت میں حق کو پروردگار متعال نے رکھ دیے۔ اسی وجہ سے اگر عزت چاہتے ہو تو عزت حق میں رکھی، حق کیا ہے؟ حق ذات پروردگار ہے، حق اس کے رسول حق ائمہ اطہار ہے۔ وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین۔